الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں گے محمد والا. عزیزان گرامی، یوں تو یہ دنیا اختلافات، تفرقے اور نزاع سے بھری ہوئی ہے. کوئی خطہ ارض، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں انسان ایک دوسرے سے الجھ نہ رہے ہوں، لیکن جہاں اتنے سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. انسان کسی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، مذہب کا ماننے والا ہو یا مذہب کا منکر، جاہل ہو یا عالم، غریب ہو یا ثروت مند، ہر انسان اس میں متفق ہے، کوئی اختلاف اس سے نہیں ہے. انہی چیزوں میں سے جن پر سب کا اتفاق ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ہر انسان دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہے، آئیڈیل زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر انسان خوشبخت بننا چاہتا ہے. کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی آرزو یہ ہو کہ ہم بدبخت ہو جائیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جسے ناکامی پسند ہو. اب انسان خوشبخت نہ بن سکے یہ بات اور ہے، اسے کامیابی حاصل نہ ہو، شکست و ناکامی سے دوچار ہو جائے، ایک الگ موضوع ہے. لیکن خواہش ہر انسان کی یہی ہوتی ہے کہ اس زندگی میں اسے کامیابی حاصل ہو، اس کے بچے آگے بڑھیں، اس کے بچے کامیابی حاصل کریں، اس کے بچے خوشبخت و سعادت مند بنیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے. لیکن جہاں اس ایک پہلو پر سب متفق ہیں، وہیں اختلاف یہاں پایا جاتا ہے کہ کامیابی ہے کیا، خوشبختی کہتے کسے ہیں، انسان اپنی زندگی میں کیا حاصل کر لے کہ اسے خوشبخت تو سعادت مند کہا جا سکتا ہے. جب یہ منزل آتی ہے تو ہمیں افراد خانوں میں بٹے نظر آتے ہیں. جاہلوں ہی کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے افراد، عالم دانشور بھی ایک نظریہ قائم نہیں کر پاتے ہیں. ابھی میں چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مختصر سے لفظوں میں، جس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا اختلاف ہے علماء کے درمیان. علماء سے مراد وہ لفظ عالم نہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جہاں امامہ ابا قبا ہو، نہیں، عالم سے مراد دانشور. دانشوروں میں، علماء میں کتنا تفاوت پایا جاتا ہے ان کے خیالات میں اور جو ہے وہ نظریات میں. لہذا سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ واقعا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کیا. کیونکہ جب تک مطلوب معلوم نہ ہو، مجہول کی طلب ایک حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جس چیز سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، اسے حاصل کیسے کر سکتے ہیں. زیادہ پہلی منزل یہ سمجھنا ہے کہ جو ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی قید نہیں ہے عالم اور جاہل کی، کوئی قید نہیں ہے زن و مرد کی، غریب و امیر کی، دیدار اور بے دین کی. جو چیز ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کیا. عزیزان گرامی، جب ہم دانشوران عالم کا جائزہ لیتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ارسطو سے پہلے کا یونان ہو، یا ہندوستان کے فلاسفہ رہے ہوں، یا سرزمین ایران کے فلاسفہ رہے ہوں، وہ سرزمینیں، وہ جو ہے ممالک جہاں پر علم و تمدن کی روشنی رہی ہے، ان کی اگر آپ نظریات دیکھیں گے، اتنے متفاوت ہیں، مختلف ہیں. اور پھر اس زمانے کے نظریات آج کے سائنسی دور کے نظریات، کتنا ان میں تضاد پایا جاتا ہے. یونان کے فلاسفہ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ اگر انسان میں چار صفتیں پیدا ہو جائیں تو ایسے انسان کو خوشبخت کہا جا سکتا ہے، ایسے انسان کو سعادت مند کہا جا سکتا ہے. چار صفتیں کون سی تھیں؟ اگر انسان میں صفت حکمت پیدا ہو جائے، صفت عدالت پیدا ہو جائے، صفت عفت آ جائے، اور شجاعت کا ملکہ اسے حاصل ہو جائے، تو ایسا انسان خوشبخت ہے. چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے وہ بیمار ہو، ایک انسان لنگڑا لولا اندھا کانا، سارے نقائص جسمانی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن صفت شجاعت ہے اس کے پاس، صفت عدالت ہے اس کے پاس، عفت و پاکدامانی پائی جاتی ہے، ایسے انسان کو ہم خوشبخت کہیں گے. مال کا ہونا یا نہ ہونا، صحت کا ہونا یا نہ ہونا، جسمانی حسن اور خوبصورتی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ انسان کی سعادت و خوشبختی میں دخیل نہیں ہے. چنانچہ ان کا مشہور مقولہ تھا، اذا حصل الانسان تلک الفضائل فلم یغره فی سعادته ان یکون ناقص الاعضاء مبتلا بجمیع امراض البدن. اگر انسان میں یہ صفات آ گئی، اگر وہ شجاع ہے، اگر وہ حکیم ہے، اگر وہ عفیف و پاک دامن ہے، اگر اس کے اندر حکمت و شجاعت و عفت جیسے صفات آ گئے ہیں، چاہے تمام نقائص اس کے اندر پائے جائیں، چاہے تمام جسمانی بیماریاں اس کے اندر پائے جائیں، اس کی سعادت و خوشبختی و کامیابی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے گا. یہ نظریہ تھا ارسطو سے پہلے کے فلاسفہ جو یونان میں رہا کرتے تھے. سرزمین ہند کی طرف آئیے، وہاں کے فلاسفہ کو اگر دیکھیں گے، جہاں کے اوپر ریاضت اور نفس کشی کا دور دورہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اسی وقت سعادت مند، خوشبخت اور کامیاب کہا جا سکتا ہے جب روحانی اقدار اس کے اندر پروان چڑھیں، جب اس کی روح پروان چڑھ جائے، اس وقت اسے ہم خوشبخت کہیں گے. یونانی فلاسفہ کے نظر میں جسمانی کمالات کا پیدا ہونا یا پیدا نہ ہونا انسان کی خوشبختی اور سعادت میں دخیل نہیں تھا. صحت ہے یا نہیں ہے، دولت ہے یا نہیں ہے، بدن کے سارے اعضاء سالم ہیں یا مایوب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ان کے یہاں بھی جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری اہمیت ہے روحانی کمالات کی. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہندوستانی فلسفے کے مطابق اگر جسمانی آزاد جتنے زیادہ سالم اور کامل رہیں گے، اتنے ہی روح ناقص رہے گی. یونانی فلاسفہ کے ہاں یہ تھا کہ جسم کی طرف توجہ دیں یا نہ دیں، یہ آپ کی ترقی میں، آپ کے کمال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن ہندوستانی فلاسفہ کہتے تھے، اگر آپ نے جسم کی طرف توجہ دے دی تو یہ آپ کے زوال کی دلیل ہے. ترقی روح اسی وقت کر سکے گی جب جسم کمزور ہو، جتنا جسم کو اذیت پہنچائیں گے اتنا ہی روحانی کمال حاصل ہوگا۔ یعنی ایک انسان وہ ہے جو دولت و ثروت کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایک انسان وہ ہے جس کے جسم کو آرام مل رہا ہے، اچھا گھر ہے، اچھا کھانا ہے، اچھی گاڑی ہے، مقام میں اسے جو ہے وہ سماج میں عزت و مقام و شہرت حاصل ہے، جتنا زیادہ یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوں گی اتنا ہی وہ اپنے کمال سے دور ہوگا، اتنا ہی وہ بدبخت ہوگا۔ جبکہ یونانیوں کا یہ بات نہیں تھی، یہ حاصل ہو یا حاصل نہ ہو، ایک انسان اگر اس کے پاس حکمت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے، عفت ہے، وہ چاہے غریب ہو یا مالدار وہ کامیاب ہے۔ ان کے ہاں اگر دولت آ گئی، اگر جسم کو لذت مل گئی، اگر چین کی نیند سو لیے، تو چاہے عدالت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے عفت ہو، آپ ناکام ہیں، خوشبخت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین ہند کے رہنے والے فلاسفہ اپنے کو درختوں سے جو ہے وہ لٹکا دیا کرتے تھے، راتوں کو نرم نرم اور گرم جو ہے بستر پہ سونے کے بجائے کیلوں کے اوپر سویا کرتے تھے تاکہ جسم کو تکلیف پہنچے۔ یہ نظریہ تھا پہلے کا۔ آج کی دنیا جو سائنسی دنیا کہی جاتی ہے، آج سعادت و خوشبختی کامیابی کا نظریہ بالکل تبدیل ہو چکا۔ شاید اس زمانے کے انتہا پسندانہ جو ہے وہ نظریات کا رد عمل اور ریئیکشن ہے، یا کوئی اور وجہ مجھے نہیں معلوم، آج کی دنیا میں کا سعادت مند وہ انسان ہے جتنا زیادہ جس کی معیشت بہتر ہوگی، جتنا جس کے اقتصادیات اچھے ہوں گے، جتنی زیادہ دولت ہوگی انسان کے پاس، جتنی زیادہ مادی سہولتیں ہیں انسان کے پاس، اتنا ہی وہ کامیاب ہے، اتنا ہی وہ جو ہے خوشبخت ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس کے ہاں شجاعت بھی ہے، عفت بھی ہے، عدالت بھی ہے، حکمت بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، علم ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بس میں سفر کرتا ہے، ٹرین میں سفر کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے سماج میں ایسے انسان کو کامیاب نہیں مانا جاتا، ایسے انسان کو جو ہے وہ خوشبخت نہیں مانا جاتا۔ اگر مارکسزم اور کمیونزم کا جائزہ لیں گے جو کہ رفتہ رفتہ اس دنیا سے ختم ہی ہو رہے ہیں، تو مارکس نے اتنا انسان کو گرایا کہ کہا کہ ہر چیز کا دار و مدار ہے اقتصاد اور معیشت، بقیہ یہ عدالت اور شجاعت اور عفت اور پاکدابانی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اگر کسی معاشرے کا، کسی سماج کا، کسی ملک کا اقتصاد اچھا ہے، معیشت اچھی ہے، اگر جیب میں پیسے ہیں تو لائق احترام ہے، اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک تلاوت پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا نظریہ جو انسان کی سعادت و خوشبختی کے سلسلے میں پیش کیا گیا، انسان کے سلسلے میں جسے اصل قرار دیا گیا ہے، وہ ہے فرائیڈ کا نظریہ۔ ہر چیز لذت، ہر چیز شہوت، اور اسے بھی منحصر کر دیا جنسی شہوت میں، اسے بھی منحصر کر دیا گیا۔ اگر دیکھنا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے، سعادت مند انسان کون ہے، خوشبخت انسان کون ہے، دیکھو کتنا زیادہ دنیا میں جو ہے وہ لذت اندوزی سے قریب ہے، کتنا زیادہ لطف اندوزی سے قریب ہے۔ جتنی زیادہ لذتیں حاصل ہیں اتنا ہی اس انسان کو کامیاب انسان مانا جائے گا۔ عزیزو، یہ نظریات میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ میں اسلام کے نظریے کو پیش کر سکوں اور میزان عقل و منطق پر اسے تول سکوں کہ دونوں نظریات میں جو مادی دنیا کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں اور جو اسلام کی طرف سے پیش کیے گئے، کون نظریہ ہے جو قابل قبول ہے، لائق اعتبار ہے؟ عزیزو، کہا گیا خوشبخت وہ ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، خوشبخت وہ جس کے پاس دولت کا انبار لگ جائے۔ آپ لوگ تو سرزمین پر آ ہی گئے جو ہمارے لیے آج قبلہ اعمال بن چکا ہے، جو آج ہماری آرزوؤں کا قبلہ و کعبہ بنا ہوا ہے، جہاں پر دولت و ثروت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہم جب ہندوستان میں تقریریں کرتے ہیں، وہاں سمجھانا چاہتے ہیں تو سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس سماج کے مکروہ چہرے کو ہماری قوم نے دیکھا نہیں ہے، مگر آپ تو دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ آج کا یہاں کا سماج، جہاں دولت و ثروت کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں، جہاں پر لذت اندوزی پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کسی قسم کا پہرا بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، کیا یہاں کا سماج آج واقعی خوشبخت سماج ہے؟
اگر خوشبخت سماج ہوتا تو یہ قتل و غارت، یہ جرائم، یہ خودکشی کی بڑھتی ہوئی تعداد کاہے کے لیے ہے؟ تلوار پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر اگر کامیابی کا معیار، اگر خوشبختی کا معیار دولت ہی ہے، ثروتی ہے، سرمایہ ہی ہے اور لذت اندوزی ہی ہے، تو یہاں تو پھر کسی کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے خودکشی نہیں کرنا چاہیے تھا. خودکشی کرنے والے بھی غریب غربا فقرا نہیں ہوتے ہیں، ان کے درمیان اکثر ایسے افراد کی تعداد ہوتی ہے جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنی دولت کو حساب لگانے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے. کتنی ہمارے پاس دولت ہے گننے کا بھی وقت نہیں ہے. دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، لذت اندوزی بھی ہے، ان تمام باتوں کے باوجود اگر نہیں ہے تو چین نہیں ہے، سکھ نہیں ہے. اس سے بہتر انداز میں تلوار پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو، یہ نظریات جو پیش کیے گئے انسان کے بارے میں، ان لوگوں نے پیش کیا جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ انسان ہے کیا. عجیب دنیا ہے. اگر میں کسی آفس میں جاؤں، کسی کے گھر میں جاؤں اور اس کے کمپیوٹر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگوں کہ فلاں چپس کو نکال کے یہاں سے وہاں ڈال دیجئے، ادھر سے ادھر لگا دیجئے، تو لوگ کہیں گے مولانا آپ کو اس سے کیا مطلب. اگر زبان سے نہ کہیں گے، کم سے کم دل میں ضرور کہیں گے کہ خام خواہ جانتے کچھ نہیں ہیں اور ہر مسئلے میں ٹانگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کو جسے بنایا بہرحال انسان نے ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض ہونے لگتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں. اے عزیزو، ہمارے یہاں ہندوستان میں تو پھر بھی اچھا ہے، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے ہر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، دوا لکھ کر کے دے دیتا ہے، سر میں درد ہے فلاں صاحب نے کہا فلاں چیز کھا لو، پیٹ میں درد ہے فلاں چیز کھا لو. لیکن کم سے کم اس سرزمین کے اوپر تو یہاں یہ پابندیاں تو پائی جاتی ہیں نا. یہ سرزمین جو مہد آزادی ہے، جسے گہوارے حریت کہا جاتا ہے، جہاں آزادی بیان کی دعائیں دی جاتی ہے، اس سرزمین میں پابندی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سند نہیں ہے، اگر آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو آپ کو اظہار رائے کا حق نہیں ہے. کس چیز کے لیے؟ جسم کے لیے. ایک معمولی سے جسم کے لیے آپ نے شرطیں لگا رکھی ہیں. جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، سند نہ ہو، ڈگری نہ ہو، آپ کو اظہار رائے کا حق نہیں ہے. تو پھر پورے انسان کے بارے میں آپ کو کس نے حق دے دیا ہے اظہار رائے کا؟ کتنا آپ جانتے ہیں انسان کے بارے میں؟ کتنی واقفیت ہے آپ کو انسان کے بارے میں؟ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تب تک تو انسان دعوے کر دیتا تھا کہ ہم انسان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. لیکن جیسے جیسے علم آگے بڑھا، جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، ویسے ویسے انسان یہ اعتراف بھی کرنے لگا کہ ہمیں انسان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، انسان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. عزیزان اگر میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ کل کا انسان تو دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن آج علم نے اتنا اسے ضرور بتا دیا کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم ہے. کل جب ہم بیمار ہوا کرتے تھے، سر میں درد ہوا، گھر سے باہر نکلے، حکیم صاحب کا جو ہے مطلب وہاں پہنچے، حکیم صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً نسخہ حاضر. اس کے بعد ایک اور آیا پیشنٹ، اس نے کہا حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہے، نسخہ حاضر. تیسرا آیا کہ حکیم صاحب میری آنکھوں میں درد ہے، نسخہ حاضر. چوتھا آیا حکیم صاحب میرے دل میں تکلیف ہے، نسخہ حاضر. کوئی مریض بھی حکیم صاحب کے یہاں سے واپس نہیں لوٹتا تھا، حکیم کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. آج یقیناً جو ہے میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے، آج میڈیکل سائنس کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے. کل کے علم میں طب اور آج کے جو ہے میڈیکل سائنس میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا، قابل جو ہے موازنہ نہیں ہے، اتنی ترقی ہو چکی ہے. آج کا عالم کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہوا، گھر سے باہر نکلے، یہ صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے ہیں، ان کے یہاں گئے مطب پہ، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہا جی میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، میں پیٹ کا ڈاکٹر نہیں ہوں. دوسرے کے پاس گئے، کہ یہ ان سے اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کے یہاں گئے، کہا جی میں تو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. تیسرے کے پاس گئے، کہا میں تو آنکھ کا ڈاکٹر ہوں. چوتھے کے پاس گئے، کہا جی میں تو کان کا ڈاکٹر ہوں. دسیوں ڈاکٹر کے پاس گھومنے کے بعد کہیں جا کر کے ایک ملا جس نے پیٹ کے درد کی دوا دی. وہ جو کہتا ہے میں دل کا ڈاکٹر ہوں، وہ اپنے علم کا اعلان نہیں کرتا ہے، اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے. مجھے دل کے بارے میں معلوم ہے اور کچھ نہیں جانتا. تو جب کل کا حکیم ہر مرض کی دوا کا
ہر مرض کی دوا تجویز کر دیتا تھا. یعنی کل والا کہتا تھا مجھے دل کے بارے میں معلوم ہے, آنکھ کے بارے میں معلوم ہے, پیٹ کے بارے میں معلوم ہے, ہڈیوں کے بارے میں میرے پاس ہر چیز کا علم ہے. لیکن آج کا ڈاکٹر پڑھ لکھ چکا ہے, علم آ گیا ہے. علم کی شان ہی یہی ہوتی ہے. سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. کہتا ہے نہیں ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. تو عزیزو ابھی تو بات صرف جسم کی ہو رہی ہے. جب جسم کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان نہیں ملتا جو دعویٰ کر سکے کہ مورے بجھے, انسان کے پورے جسم کا علم ہے, جسم کے سارے اعضاء کا علم ہے. تو انسان تو صرف جسم کا نام نہیں ہے, انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا. جب تمہیں جسم کے بارے میں تمہارے علم کا یہ عالم ہے تو پھر روح کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرو گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. لہذا آج اگر انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے, اگر کوئی مکتب فکر جو انسان کو یہ بتا سکتا ہے کون سا راستہ تمہیں اختیار کرنا ہے, کمال کیا ہے, ترقی کیا ہے, کون ایسے صفات ہیں, کیا چیزیں ہیں جو تمہیں مل جائیں تو تم خوشبخت بنو گے, ترقی یافتہ کہلاؤ گے, کامیاب کہلاؤ گے. صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے, جس سے علم ہے انسان کے بارے میں, جو جانتا ہے کیا چیز نقصان دہ ہے انسان کے لیے اور کیا چیز فائدہ مند ہے انسان کے لیے. وہ ذات اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اسلام وہی مکتب فکر ہے, اسلام وہی مکتب فکر ہے, اسلام وہی دین ہے جسے اس پروردگار نے بھیجا ہے, جسے اس پروردگار نے سعادت بشر کے لیے بھیجا ہے, جو جانتا ہے کہ انسان کو کیا چاہیے. جس نے انسان کو بنایا اسی کو مقصد انسان بھی معلوم ہے, وہی جانتا ہے کیا چیز ترقی ہے. چنانچہ پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. ارشاد ہوا کہ دیکھو انسان کو ہم نے بنایا ہے, انسان کو ہم نے ایک پہلو نہیں دیا ہے. انسان کے پاس صرف جسم نہیں ہے کہ تم ساری کوششیں ساری محنتیں ساری توجہ تمہارے جسم کی طرف ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس صرف روح ہے. کل کے یونانی فلاسفہ, کل کے ہندوستانی فلاسفہ نے بھی غلطی کی جنہوں نے ساری توجہ مرکوز کر دی انسان کی روح کی طرف, اور آج کے نظریہ پرداز بھی غلطی کر رہے ہیں, ناسمجھی کر رہے ہیں. جو غلطی کل انہوں نے کی ہے وہی غلطی آج یہ انجام دے رہے ہیں. انہوں نے جسم کو فراموش کر دیا, انہوں نے روح کو جو ہے فراموش کر دیا. جسم اور روح دونوں سے مل کر کے انسان بنا ہے, دونوں کو غذا چاہیے, دونوں کو خوراک چاہیے, جسم کو بھی خوراک روح کو بھی خوراک. جب دونوں کی طرف توجہ دی جائے گی تب جا کر کے انسان ترقی کرے گا, کمال کی طرف گامزن ہو سکے گا. عزیزو انسان میں جب دو پہلو پائے جاتے ہیں, جسمانی پہلو روحانی پہلو, جو ہے وہ میں اصطلاحات جو ہے وہ عرفان میں نہیں جانا چاہتا کہ جو ہے وہ ملکوتی پہلو اور جو ہے وہ ناسوتی پہلو کے لوگوں کے سمجھ ہی میں نہ آ سکے. بس سادے لفظوں میں کہ دو چیزیں ہیں انسان کے اندر, روح بھی ہے جسم بھی ہے, دونوں کو خوراک چاہیے. اگر ایک کو خوراک دی جائے گی اور دوسرے کو خوراک سے محروم کر دیا جائے گا. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے فطرت بشر دیکھو کیا ہے, فطرت بشر حقیقت بشر کیا ہے. اگر حقیقت بشر صرف روح ہوتی تو ٹھیک ہے, ساری خدمت روح کی جاتی, پرورش پروان جو ہے وہ روح کو چڑھایا جاتا, روحانی کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی. لیکن جب انسان کے پاس روح اور جسم دونوں ہے پھر کیسے ممکن ہے؟ قرآن ایک طرف سے کہتا ہے کہ اگر تم سعادت مند بننا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو تمہیں روحانی اقدار کو پروان چڑھانا ہے, روحانی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. چنانچہ قرآن مجید ایک دفعہ پڑھ کر کے آواز دیتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں, سارے انسان بدبخت ہیں, سارے انسان شکست خوردہ ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر,
اور ایمان اور عمل صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے. اسلام صرف اس بات کا قائل نہیں ہے کہ آپ اچھے بن جائیں, آپ کو تو اچھا بننا ہی ہے, آپ کی اس سے بڑی ذمہ داری خود اچھے بنے, اپنے سماج کو اچھا بنائے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیتیں کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں. عزیزو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم چوری نہیں کرتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ ہم غیبت نہیں کرتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ظلم کے آگے سر نہیں جھکاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ظلم کے آگے سر جھکاتے ہیں انہیں بھی بڑھ کر کے ٹوکے, ضرورت اس بات کی ہے جو جھوٹے ہیں ان کو بھی روکے, جو غیبت کرتے ہیں انہیں بھی روکے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا کہ انسان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اس سلسلے میں, خاص طور سے والدین کی ذمہ داریاں بچوں کے سلسلے میں. کافی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, ہم نے تو نماز پڑھ لیا لیکن ہم نے اپنے بچوں کو تلقین نہیں کی, ہم تو اچھے بن گئے مگر بچوں کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. حدیث میں ہے قیامت کا دن جب ہوگا جب حساب اور کتاب ہو رہا ہوگا, بچے جب بڑھ کے کہیں گے پروردگار پروردگار صحیح ہے کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, صحیح ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے, یہ درست ہے کہ ہم غیبت کرتے رہے ہیں, یہ درست ہے کہ ہم غلط راستے پہ چلتے رہے ہیں, لیکن پروردگار کیا کرے ہمارے نمازی ابا جان نے ہمیں نماز کی تلقین نہیں دی ہے. اگر کبھی اسکول جانے میں ہمیں تاخیر ہو جاتی تھی تو ہمیں ضرور ڈانٹ پڑائی جاتی تھی, لیکن اگر ہماری نماز چھوٹ گئی, اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا, اگر ہم برائی کی طرف چلے گئے, اگر کسی دن ہم کلاس سے نالا کر لیتے تھے تو ہماری شامت آ جایا کرتی تھی, لیکن اگر ہم کسی اور برے کام میں چلے گئے جو تجھے ناپسند ہے تو انہوں نے کبھی ہمیں نہیں ٹوکا. حدیث میں ہے کہ بچے تو جہنم میں جائیں گے ہی, بچوں کے ساتھ ساتھ یہ نمازی والدین, یہ جو ہے روزہ رکھنے والے والدین, یہ حاجی والدین, یہ خود دینے والے والدین, یہ زکات نکالنے والے والدین بھی وہیں بھیجے جائیں گے جہاں وہ بچے جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد والے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر یہ نہیں تو انسان گھاٹے میں ہے. آج کے ہمارے سماج میں کہہ دیا جاتا ہے جناب دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت اچھی نہیں ہے, دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے نماز نہ پڑھے, اگر کوئی غلطہ ہے غیبت تو کر لے, تو ہمیں اپنے کو سنوارنا ہے, دوسروں سے مطلب نہیں ہے. اے عزیزو کہنے میں اور سننے میں بات تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن جب عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خود یہ جملہ پسند نہیں ہوتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں. ہمارا بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے, دوڑتا ہوا جا رہا ہے, سامنے سے تیز رفتار گاڑی چلی آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اگر اسی رفتار سے آگے بڑھا تو گاڑی اسے رون دے گی. ایک صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں گاڑی رون دے گی. وہ آگے بڑھے, بچے سے کہا بیٹا رک جاؤ. ایک دفعہ بچے نے بڑھ کے ڈانٹا, آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ آپ ہمارے باپ ہیں, آپ نے کیا مطلب؟ بچے نے ہمیں ڈانٹا, ہم بھی چپ ہو گئے, کھڑے رہے, تماشا دیکھا ہم نے. بچہ چلا, گاڑی آئی, ایکسیڈنٹ ہوا, بچہ وہی کے اوپر ہلاک. اب میں گھر سے باہر نکلا, یہ مجھے علم ہوا, دوڑتا ہوا آیا. آپ نے میرے بچے کو نہیں دیکھا؟ کہاں ہاں دیکھا, کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا ہے, میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, میں تو دیکھ رہا تھا بچہ دوڑ کے گھر سے باہر نکلا, گاڑی کی طرف بڑھتا. آپ دیکھ رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے روکا نہیں. کہیں مجھ سے کیا مطلب؟ دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا میں ہوتا کون ہوں؟ یہ جواب مجھے پسند آئے گا؟ یہ جواب آپ کو پسند آئے گا؟ سماج اسے پسند کرے گا؟ جو سنے گا تھوکے گا ان کے اوپر. اور عزیزو کہیں یہ بچہ یتیم ہو, اگر یہ بچہ یتیم ہو تو اس وقت تو مذمت کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا. ارے تمہیں شرم نہ آئی, دن ماں باپ کا بچہ تھا, ایک یتیم بچہ. ارے اسے چار جملے تمہیں کہی دیے تھے, تمہیں چاہیے تھا کہ زبردستی پکڑ کے تم اسے بچا لیتے ہلاک ہونے سے. اے عزیزو ہم کون ہیں؟ روایتوں میں ہمیں یتیمان آل محمد کہا گیا ہے.
کل ایسا نہ ہو قیامت کا میدان ہو پیغمبر کا ہاتھ اور ہمارا گریبان، کل پیغمبر ہمارے گریبان پکڑ کے کہے تم دیکھتے رہے ہماری امت جو ہے بگڑ رہی تھی، ہمارے یتیم تباہ ہو رہے تھے، بد کرداری کی طرف جا رہے تھے، بدعملی کی طرف، تم نے انہیں بڑھ کے روکا کیوں نہیں؟
کل سوچ لیجئے کہ پیغمبر کو کیا جواب دیں گے، جو جواب کل پیغمبر کو دینا ہے یہ جواب کسی مولوی کو نہیں دینا ہے، کسی عالم کو نہیں دینا ہے، مولوی عالم کو جواب تو بہت دیا جا سکتا ہے،
جواب اس پروردگار کو دینا ہے، جواب پیغمبر کو دینا ہے،
تو منزل ختم نہیں ہوتی ہے خوشبختی کے لیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کامیابی کا، خوشبختی کا، بہتر زندگی کا آئیڈیل زندگی، پہلی چیز ایمان. ایمان جڑ ہے، ایمان جڑ ہے. سعادت، خوشبختی، کامیابی ایک ایسا درخت ہے جس کی ہزاروں شاخیں ہیں. جڑ ہے ایمان، شاخوں میں عمل الصالحات ایک شاخ، تواصو بالحق ایک شاخ، تواصو بالصبر دوسری شاخ. تو پہلی جڑ ایمان، شاخیں تواصو بالحق و تواصو بالصبر. اس کے بعد قرآن مجید کی اور آیتوں کو دیکھیں، خاص طور سے وہ سورہ، بعض سورے بہت خوش قسمت ہیں نا، بعض سورے ایسے ہیں جو کبھی پڑھے ہی نہیں جاتے، لیکن بعض سورے پڑھے جاتے ہیں غم کے موقع پر تو بعض ذہن میں نہیں اترتی، اور بعض سورے وہ ہیں جو خوشی میں پڑھے جاتے ہیں. کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، عید کی نماز تو چھوٹتی ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں پر دیر پہنچے نماز عید میں اور نماز ہو گئی، پڑھا دیا عالم نے نماز، اس کی شامت کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ پھر سے پڑھائیے. چاہے کہا جائے کہ بھائی 10 دفعہ ایک ہی امام نماز پڑھانا بات فقہا کے نزدیک اشکال، تو ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز. عید کی نماز اگر نہ پڑھیں گے تو بھلا. تو بعض سورے وہ ہیں جو عید کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں، اسی میں یہ سورہ ہے، شاید ذہن گیا ہو. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها الہمها فجورها وتقواها. پروردگار قسم کھا رہا ہے، ایک جو قسم نہیں کھایا ہے اس نے، 12-13 قسمیں کھا رہا ہے پروردگار. والشمس وضحاها قسم، سورج کی قسم، اس کے کرنوں کی قسم. والقمر اذا تلاها چاند کی قسم جو اس کے بعد آتا ہے. والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها قسم دن کی، قسم رات کی. والسماء وما بناها آسمان کی قسم، اور آسمان کا شامیانہ تاننے والے کی قسم. والارض وما طحاها زمین کی قسم، اور زمین کا فرش جو ہے بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها ارے انسان کی قسم، اور اس انسان کو توازن بخشنے والے کی قسم. اتنی ساری قسمیں کھا کے پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ ارے ہم جیسا آدمی ایک قسم دو قسم کھائے، آپ کہہ رہے بھائی بس مان لیا آپ کی بات کو، اعتبار آ گیا، کہیے تو کیا کہنا چاہتے. پروردگار ایک قسم نہیں، قسم پہ قسم، قسم پہ قسم کھانے کے بعد کہتا کیا ہے؟ قد افلحا. یہ انسان تو کامیاب بننا چاہتا ہے، یہ انسان تو خوشبخت بننا چاہتا ہے، یہ انسان تو آئیڈیل زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے. جانتا ہے آئیڈیل زندگی کیا ہے، معلوم ہے کامیابی کیا ہے، معلوم ہے ترقی کیا ہے، خوشبختی کیا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے کو گناہوں سے محفوظ کر لیا. کامیاب صرف وہی نہیں ہے جس کے پاس دولت کا ڈھیر لگ گیا. کامیابی رن کا بنا لینا یا کیچ کر لینا نہیں ہے، وکٹ لے لینا کامیابی نہیں ہے، بیٹھ کے ماتم نہ کریں کہ ہار گئے کہ جیت گئے.
ہار گئے کہ جیت گئے، یہ شیطنت ہے کہ پوری قوم کو ایک ایسے رخ کی طرف موڑ دیا گیا.
جو کھیل رہے ہیں وہ تو کھیل ہی رہے ہیں، جو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت آئے گا اور چلا بھی جائے گا. بھائی نماز پڑھ لو، کہیں چھکا چھوٹ گیا تو وہ منظر پھر کہاں ملے گا دیکھنے کے لوگ. کہ وہ ٹیپ ہو رہا ہے، نہیں جو لائیو دیکھنے کا مزہ ہے. ارے قذف لہا من زکاہا، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ انسان نفس کا تزکیہ کر لے. تو پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس فطرت میں یہ چیز شامل ہے. فطرت بشر صرف مادہ نہیں ہے، فطرت بشر صرف معنی نہیں ہے، مادے اور معنی کا امتزاج ہے، مادہ بھی ہے معنی بھی ہے. تو قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے معنویات کو جلا بخشی، روحانی اقدار کو پروان چڑھایا. اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے، فطرت تو کہتے ہی اسے کو ہیں. عادت اور فطرت کا فرق یہی تو ہے نا. اب وقت نہیں کہ میں بیان کروں فرق کیا ہے عادت اور فطرت کا. عادت وہ ہے کہیں پائی جاتی ہے کہیں نہیں پائی جاتی، آج ہے کل نہیں ہے، ایک انسان کے پاس ہے دوسرے انسان کے پاس نہیں ہے، ایک انسان سگریٹ کا عادی ہے دوسرا نہیں ہے. لیکن فطرت وہ چیز ہے جو محتاج تعلیم نہیں، فطرت وہ چیز ہے جو کسی زمانے اور کسی جگہ کی قید میں نہیں ہے. ہر جگہ ہر وقت ہر دور میں ہر زمانے میں فطرت موجود رہتی ہے. فاقم وجہ کال دین حنیفہ، اپنا سر اسلام کی چوکھٹ پہ جھکا دو. یہ کون سا دین ہے؟ حنیفہ یکتا پرستی کا دین. یہ دین وہ ہے مطابق فطرت بشر ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت بدلتی نہیں ہے، یہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن کیا کیا جائے اس دین قیم کو سمجھنے والے نہیں ہیں. اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، لیکن چونکہ ہے مطابق فطرت اس لیے ایک نہ ایک دن غلبہ اسے مل کر کے ہی رہے گا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خدا وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. یہ دین حق ایک نہ ایک دن غالب آ کر کے رہے گا، چاہے مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ ہو. مشرک اپنی آخری کوششیں کر لیں، جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، حق والوں کے لہو کو بہاتے رہیں، غلبہ تو ایک دن فطرت کو نہیں ہونا ہے. فطرتیں دبائی تو جا سکتی ہیں، مٹائی نہیں جا سکتی ہیں، مٹائی نہیں جا سکتی ہیں. ایک نہ ایک دن اسے غلبہ حاصل ہو کر کے ہی رہے گا. تو عزیزو، اسلام کے نقطہ نظر سے کامیابی، ترقی، فلاح، خوشبختی، سعادت کی ایک شرط ہے ایمان، تزکیہ نفس، عمل صالح، وصیت حق و صبر. لیکن یہ ایک پہلو، ایک پہلو، یہ جو وہ چیزیں تھیں جن کی طرف اشارہ یونانی اور ہندوستانی فلاسفہ کی تعلیمات میں بھی ہے، اگرچہ ناقص، اگرچہ ناقص مگر اشارہ ہے. لیکن دوسرا پہلو جو اسلام پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان چونکہ صرف مادہ نہیں ہے، اسلام صرف معنی نہیں ہے، اسلام انسان صرف روح نہیں ہے، انسان کے اندر دو پہلو، روح بھی ہے معنی بھی ہے اور جسم اور مادہ بھی ہے. ذرا اسلام اب کہتا ہے وہی اسلام جو انسان کو دعوت دیتا ہے تزکیہ نفس کی، جو انسان کو دعوت دیتا ہے ایمان کی، جو انسان کو دعوت دیتا ہے عمل صالح کی، وہی اسلام یہ بھی کہتا ہے من لا معاش لہ لا معاد لہ، جس کی معیشت سدھری نہیں ہے اسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا دین باقی رہے گا. ایمان ضروری، عمل صالح ضروری، تزکیہ نفس ضروری. ایمان جڑ ہے، ایمان جڑ ہے درخت سعادت و خوشبختی کا. کسی بھی درخت کے لیے جڑ کافی نہیں ہوتی. اگر درخت میں پتیاں نہ ہوں، اگر درخت میں پھول نہ ہوں، اگر درخت میں پھل نہ ہو، اگر درخت میں شاخیں نہ ہو، صرف جڑ کی تعریف نہیں کی جاتی ہے،
جڑ ضروری ہے کاہے کے لیے، جڑ ضروری ہے پھول کے لیے، جڑ ضروری ہے پھل کے لیے، جڑ ضروری ہے پتیوں کے لیے، کیونکہ اگر جڑ نہ ہوگی مصنوعی پھول کئی دن کھلے گا، مصنوعی پتیاں کئی دن ہری بھری رہیں گی۔ اگر پھول کو ہمیشہ کھلنا ہے، اگر پھل ہمیشہ حاصل کرنا ہے، اگر پتیاں ہمیشہ ہری بھری رکھنا ہے، جڑ کو مضبوط رکھو، لیکن جڑ کو مضبوط رکھو پھول کے لیے، پھل کے لیے، پتیوں کے لیے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ اب جب منزل آتی ہے اقتصادیات کی، اقتصادیات عام طور سے دو چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں، ایک جو ہے مین پاور افرادی قوت، اور دوسرے قدرتی وسائل کو بروئے کار لانا۔ وہ قدرتی ذخائر جو خدا مند عالم نے انسان کے لیے فراہم کیا ہے، زمین ہے، پانی ہے، اشجار ہیں، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ اب جب ہم حدیثوں کا جائزہ لیتے ہیں یا آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو آیتیں قرآنی اور حدیث پیغمبر و ائمہ، عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا ہے۔ وہی اسلام جو اتنا زور دیتا ہے عبادتوں کے اوپر، تزکیہ نفس کے اوپر، عمل صالح کے اوپر، عمل صالح کے دائرے کو تنگ نہ کر دے نماز اور روزے میں، عمل صالح صرف دعائے کمائل کا پڑھ لینا، تسبیحیں پڑھ لینا، دعائے جو ہے وہ اور تمام دعاؤں کا پڑھ لینا نہیں ہے عمل صالح۔ عمل صالح ایک بہت وسیع دائرہ ہے، عمل صالح مصلی پہ بیٹھ کر کے عبادت بھی عمل صالح ہے، میدان جنگ میں دین الہی کی بالا دستی کے لیے اتر آنا بھی عمل صالح ہے، دونوں ہی عمل صالح ہیں۔ عمل صالح سماج کی خدمت بھی عمل صالح ہے، مظلوموں کی مدد بھی عمل صالح ہے، ظالموں کے مقابلے میں میدان میں ڈٹ جانا بھی عمل صالح ہے، اور ایسا عمل صالح کہ اگر یہ نہیں تو اسلام ہی نہیں۔ حضور کی حدیث سب کے آپ سب کے سنی ہے کہ من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم۔ کوئی نہ کہے کہ ہم نے نماز صبح اول وقت پڑھی ہے، ہم تو نماز شب پڑھ کے سوئے تھے اور اول وقت نماز سو پڑھی، دعاؤں کے ساتھ عاقبات کے ساتھ ہم مسلمان۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جو آپ سو کر کے اٹھے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی خیر خبر ہے؟ کچھ پتا ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ معلوم ہے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ پتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ جی ہم سے کیا مطلب، ہم تو اللہ والے ہیں، دنیا والے تو ہیں نہیں، ہم تو دیندار ہیں دنیا دار نہیں۔ عجیب فلسفہ ہے، دین دنیا کے مقابلے میں نہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ دین دنیا کے، دین میں دونوں شامل ہیں، دنیا بھی شامل ہے، آخرت بھی شامل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ دین میں دونوں شامل۔ اب سنیں، وہی پیغمبر جو عبادتوں پہ اتنا زور دے رہا ہے، وہی پیغمبر کہتا ہے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، رشتے حلال کا حاصل کرنا فرض ہے، مستحب نہیں ہے۔ فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور مرد کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہم تو نماز میں مشغول ہیں، ہم کیسے کام کرنے جائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک قرآن دن بھر میں ختم کر لیا کریں۔ اب ختم قرآن کا ثواب تو بہت ہے نا، تو ہم کہاں جائیں گے کام کرنے کے لیے؟ کہا پھر آپ کے کھانے پینے کا کوئی اللہ والا دے ہی جائے گا، کوئی اللہ والا فراہم کر ہی جائے گا۔ حدیث پیغمبر سنیں، من اکل من قد یده، کھاتے تو سبھی ہیں، بغیر کھائے تو کوئی رہ نہیں سکتا، کھائیں گے سبھی، نبی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہے تو کھائے گا۔ جب انبیاء کھانا کھاتے تھے تو بعض لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کیسے پیغمبر ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو خدا نے آیت نازل کی، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ وہی جسم ہے جو تمہارا جسم ہے، تمہیں کھانے کی ضرورت، انہیں بھی کھانے کی ضرورت، میں کھائے گا کیسے؟ کھانے کے دو طریقہ، ایک تو کھائے گا بھیک مانگ کر کے، دوسروں کی خیرات کھائے گا۔ ایک دفعہ کھائے گا، من اکلا من قد یده، اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی چیزوں کو کھاتا ہے، جس سے حلال خود حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، عالم دین ہے، رائٹر ہے، مبلغ ہے، مزدور ہے، کسان ہے، مختلف شعبے ہیں کام کے. من اکلا من قد یده، جو انسان اپنی محنت کی روزی کھاتا ہے
تو قیامت میں کہاں ہوگا؟
قیامت میں کہاں ہوگا؟ کس درجے میں ہوگا؟ کان یوم القیامہ فی عداد الانبیاء وَيَأْخُذُ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاءَ. وہ انسان جس کے دل میں نور ایمان ہے، وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر رکھا ہے، وہ انسان جو گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، وہ انسان
اپنے کھانے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے اللہ کے نام پر بھیا،
بلکہ خدا کے محنت کرتا ہے. اگر ڈاکٹر ہے مدد کھولتا ہے، اگر انجینئر ہے اپنے کام کو انجام دیتا ہے، پروفیسر تعلیم دیتا ہے، عالم دین تبلیغ دین کرتا ہے، ایک رائٹر کتاب لکھتا ہے، ایک مقرر تقریر کرتا ہے، اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے فن کے لحاظ سے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن صفے انبیاء میں ہوگا. وَيَأْخُذُ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاءَ، اسے انبیاء کا ثواب ملے گا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام تن پروری کی بات نہیں کرتا، اسلام تن پروری کی بات نہیں کرتا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، حجاج کرام مکے سے تشریف لائے ہیں. عام طور سے جب حاجی حج کر کے آتے ہیں تو حالات سفر بیان کرتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں، توجہ سے سنتے بھی ہیں. کچھ لوگ حج کر کے آئے ہیں، امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ حج چل رہا ہے، سفر نامہ بیان ہو رہا ہے. کہا مولا، اور ایک حاجی تو بڑا عجیب ملا، واقعی اس کا حج دیکھ کر کے ہمیں تو بڑا رشک آیا. کیا کرتا تھا وہ؟ کہا مولا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی، خوب توجہ فرمائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی کار دنیا میں مصروف نہ پایا. جب دیکھا یا خانہ کعبہ کا طواف ہے، یا صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کر رہا ہے، یا تلاوت قرآن کر رہا ہے، یا نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کار دنیا میں مصروف نہ پایا. مولا نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کھاتا کیا تھا، اسے کھانے کا کون انتظام کرتا تھا؟ آقا، وہ ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم جیسے گنہگار اس کی خدمت کر دیا کرتے تھے. مولا نے فرمایا، تم لوگوں کا ثواب اس سے زیادہ ہے، تم لوگوں کا ثواب اس سے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے کمال کی ایک تصویر دیکھی، خوشبختی کے ایک رخ کو دیکھا. ذکر خدا خوشبختی ہے، طواف خوشبختی ہے، صحیح خوشبختی ہے، قرآن کی تلاوت خوشبختی ہے، نماز خوشبختی ہے، لیکن اپنی محنت و مشقت سے حاصل کی ہوئی غذا کھانا اس سے بڑی خوش قسمتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو پہلو ہے، انسان کو خوشبخت بننا ہے نا، انسان کو سعادت مند بننا ہے، اپنے بچوں کو ہمیں خوشبخت بنانا ہے. خاص طور سے اس سرزمین میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جس سے پوچھیے آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، اکثریت تو خوش نہیں ملتی ہے. ہیں کیوں مولانا، کیا کرے، بچوں کا کیریئر ہے جو یہاں کھینچ لایا ہے، یعنی سارا الزام تو انہی پر ہے. ہم تو روکھی سوکھی ماں بھی کھا لیتے، یہاں اگر آئے ہیں تو بچوں کا کیریئر بنانے آئے ہیں، بچوں کا مستقبل سنوارنے آئے ہیں، بچوں کو ترقی دلانے. یقیناً سب کی خواہش بھی یہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یقیناً سچ یہی ہے، لیکن کر وہ نہیں رہے ہیں، کر وہ نہیں رہے ہیں. بچوں کو خوشبخت بنا رہے ہیں یا جو ہے وہ بدبخت؟ وہ بیٹھ کر کے حساب کرے گھر میں، یہاں نہیں گھر پہ حساب کرے. اور وہ جواب جو پروردگار کو دینا ہے، مولوی کو نہیں، مولوی کو نہیں. مولوی تھوڑی دیر بحث کرے گا، بات میں چپ ہو جائے گا، اسے کیا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری اس نے انجام دے لی، پروردگار ہم نے تو کہا تھا یہ نہ مانے. لیکن جواب پروردگار کو دینا ہے، بچے شکایت کریں گے. خوشبخت بنانے کی پہلی چیز آمنو، پہلی چیز آمنو، سب سے پہلی چیز آپ نے بچے کو کیا سکھایا ہے؟ آمنو سکھایا ہے. ہمارے ہندوستان میں تو وہ کیا ہے، وہ ٹونکل ٹونکل لٹل اسٹار، کیا سکھایا بچے کو پہلے؟ جب بچے نے لا الہ الا اللہ کہا تو خوشی ہوئی، یا جب بچے نے ٹونکل ٹونکل کہا تو خوشی ہوئی؟ کیا سکھایا تھا بچے کو؟ جواب اسے دینا ہے، یہاں نہیں، جواب وہاں کے لیے سوچیں۔ تو انسان پہلی چیز کمال کے لیے ایمان، عمل صالح، صبر اور وصیت، صبر اور حق کی وصیت، تزکیہ نفس،
رزق حلال،
رزق حلال، افرادی قوت بیکار نہ رہے،
اس کے بعد قدرتی ذخائر،
قدرتی ذخائر۔ عجیب حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اذا یقوم الساعة،
جب قیامت آ جائے، جب قیامت آ جائے تو پھر تو بے دین بھی دیندار بن جاتے ہیں نا، دنیا دار بھی جسے کہا جاتا ہے، جو کبھی خدا کو نہیں یاد کرتے وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں خبر پھیلی تھی کہ وہ کوئی جو ہے مصنوعی سیارہ بھیجا گیا تھا آسمان پر، کون لیب تھی وہ گرنے والی ہے، اسکائی لیب، اور اسکائی لیب جب گرے گی تو جتنا خطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، سب تباہ ہو جائیں گے۔ اتفاقاً میں اس وقت ہندوستان میں تھا، ایران سے آیا ہوا تھا، عجیب منظر تھا، جنہیں کبھی ہم نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، وہ جو ہے مصلی چھوڑ نہیں رہے تھے۔ خدا کی قسم ممبر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، مصلی چھوڑ نہیں رہے تھے، ان سے بڑا دیدار کوئی نہیں، کیوں کہ قیامت آ رہی ہے۔ یعنی قیامت جب آ جائے گی تو دنیا دار بھی دنیا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا قامت الساعة، جب قیامت آ جائے، وکانا فی ید احدکم الفصیلۃ، اور اس وقت تمہارے میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو، جا رہا تھا پودا لگانے کے لیے، اتنے میں اسرافیل نے سور پھونک دیا، کیا کرے گا؟ چھکے بھاگے، اب کیا کرنا ہے؟ قیامت آ رہی ہے، اب تو قیامت آ رہی ہے، جائیں گھر میں جائیں، کچھ توبہ، کچھ استغفار۔ پیغمبر فرماتے ہیں قامت الساعة، جب قیامت آ جائے، وکانا فی ید احدکم الفصیلۃ، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، ان استطاع ان لا یقوم الساعة حتی یغرسها، اگر قیامت آنے میں اتنی مہلت مل جائے کہ پودا لگا لے، پھل یغرس ہا، تو پودے کو لگائے پھینکے نہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ پودا پھینکے نہیں، اللہ اکبر، اتنا اہتمام، اتنا اہتمام اسلام نے کیا، افرادی قوت، طلب الحلال فریضہ، بیکاری نہیں، دوسروں سے بھیک مانگنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اپنی محنت سے کھاؤ، خود محنت کرو، خود کماؤ، اور کمانا بھی معمولی طریقے سے نہیں ہے کہ چلو تھوڑی بہت محنت مزدوری کر لیں، نہیں، قدرتی ذخائر کو بروئے کار لانا ہے۔ عزیزوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس میں زیادہ وقت آپ کا لوں، بس اتنا کرنا تھا کہ اسلام نے خوشبختی اور سعادت کے لیے جہاں جڑ قرار دیا ایمان کو، عمل صالح، حق اور صبر کی وصیت، تزکیہ نفس، وہی مادیات سے بھی منہ نہیں موڑا ہے، یہاں تک کہہ دیا من لا معادا لا معاش لہ، اگر اقتصادیات کو نہیں سنوارا، اگر کوشش نہیں کی ہے، اگر محنت نہیں کی ہے، اس وقت انسان سعادت مند اور کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ افسوس یہی ہے، دین ایک مجموعہ تھا، دین ایک مجموعہ ہے، دین ایک مجموعہ رہے گا، افراد کی خواہشات کا تابع نہیں ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ جس طرح سے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہیں، ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے ہمارے شفا کے لیے، ایک مجموعہ دیتا ہے، پیکج دیتا ہے، ایک پیکج ہے، یہ سیرپ ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ جو ہے وہ ٹیبلٹ ہے، کیپسول ہے، کچھ پرہیز ہے، یہ نہ کھائیں، وہ کھائیں۔ اب ان میں سے اگر ہم نے اپنی پسند پر عمل کرنا شروع کر دیا، کہا میٹھا مت کھانا، یہ تو نہیں ہو سکتا، میٹھا تو کھائیں گے، انجیکشن درد ہوتا ہے نہیں لگائیں گے، سیرپ میٹھا میٹھا ہے پی لیں گے، یہ نسخہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ فائدہ پہنچائے گا؟ ممکن ہے کہ ڈاکٹر جو پیکج دیا تھا، بعض دوائیں ریئیکشن کرنے والی تھیں، ان کے ریئیکشن کو روکنے کے لیے، ان کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے بعض دوائیں دی تھی، اس کو ہم نے نہ کھایا، جو کھایا اس نے ریئیکشن کر دیا، حالت اور بدتر ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اسلامی تعلیمات ایک پیکیج ہے، ایک مجموعہ ہے، اس سے اگر فائدہ لینا ہے، اگر تاثیر، اگر شفا حاصل کرنی ہے، پورے پر عمل کیجئے، ورنہ بعض ادھوری تعلیمات کا ریئیکشن ظاہر ہوگا.
اور آج وہی ہو رہا ہے. آج ہماری بدبختی کاہے کے لیے ہے؟ ہم کہاں بیٹھ کر کے شکوا کرنا، یہودی فلاں جگہ چلے گیا اور عیسائی کہاں جاؤ، ہم مسلمان تو مسلمان ہو کہاں؟ کاہے بولو، ہم پیچھے رہ گئے نا، کو ہم مسلمان،
ہم پیچھے رہ گئے، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم دوسروں کے غلام ہیں. نہ کہو اسلام غلام ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلند ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے بلند نہیں ہو سکتا ہے. اسلام ہمیشہ سر بلند ہے. ذلیل ہم ہیں، اسلام نہیں. سرنگوں ہم ہیں، اسلام نہیں.
اگر سر بلند ہونا ہے، پیکج لیں، مجموعہ لیں، دین کو تحریف نہ کریں، اپنی مرضی سے باتیں نہ کریں. اگر کوئی نظریہ سامنے ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، دلیل ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیا برا لگتا ہے. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، اگر حق باطل کے خواہشات کا اتباع کرنے لگتا تو حق حق نہ رہ جاتا، حق حق نہ رہ جاتا. صاحبان حق ہمیشہ مجموعے کے لیے لڑتے رہے. امام حسین کربلا میں کاہے کے لیے آئے؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی تھی بھائی، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، حتیٰ قاتلان حسین کے یہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، نمازیں پڑھی جا رہی تھی. لیکن نہیں، دین تھا مگر ادھورا دین، دین تھا مگر ناقص دین. کعبے کا طواف ہو رہا تھا، روح اسلام نہ تھی. روح اسلام ہے حسین، حسین کربلا جا رہے ہیں، یہ جاہل کعبے کا طواف کیے جا رہے ہیں،
جاہل کعبے کا طواف کیے جا رہے ہیں. اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے. یہی چیز صرف اس کے لیے حسین ابن علی اٹھے ہیں. دین صرف نماز پڑھ لینا نہیں تھا، دین ظلم کے مقابلے میں ڈر جانا تھا. یہ کیسا دین ہے کہ ظالم ظلم کرے ہم خاموش، خاموشی نہیں، اس کے وکیل بن جاتے ہیں، اس کے وکیل مدافع بنے ہوئے ہیں. اتنا اچھا دفاع تو وہ بھی نہیں کر سکتا اتنا ہم دفاع کرتے ہیں. حسین نے کیا کہا تھا جب ملاقات حر سے ہوئی تھی؟ کیا کہا تھا امام حسین نے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ جب حر نے پوچھا کہاں کیوں، کیا کہا تھا؟ یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا. حسین نے کہا کیا ہے؟ روح حسینی ہے کیا چیز؟ روح حسینی صرف، روح حسینی صرف نوحہ و ماتم نہیں ہے، ضروری ہے نوحہ و ماتم. روح حسینی کو جلا بخشنے کے لیے روح حسینی ہے کیا؟ روح حسینی وہی جو خود حسین نے کہا جب مقابلہ حر سے ہوا ہے کہ سمعت رسول اللہ یقول من لا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ. جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے، قانون الہی میں تبدیلی لا رہا ہے، اللہ کے قانون کے بجائے اپنے قانون کو نافذ کر رہا ہے، سنت پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے. ولم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور اس کے خلاف اقدام نہ کرے. اقدام کی دو شکلیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ اگر حالات مناسب ہیں انسان میدان میں آ جاتا ہے آسی الٹ کر کے، یا اگر حالات مناسب نہیں ہیں تلوار نہیں اٹھا سکتا، مسلحانہ اقدام نہیں کر سکتا، زبان سے تو بیان کرو، داستان ظلم تو سناؤ، لوگوں کو تیار تو کرو. ارے بتاؤ تو لوگوں کو کہ ہو کیا رہا ہے، دین خدا کیسے بدلا جا رہا ہے. اگر نہ عملا میدان میں آتا ہے نہ لفظا، تو کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ اسے وہی بھیجے گا جہاں اس ظالم بادشاہ کو بھیجے گا. اے نماز پڑھنے والے، اے روزہ رکھنے والے، اے خانے کعبہ کے گرد گھومنے والے حاجی، تو دیکھ رہا ہے کہ یزید حکم خدا کو تبدیل کر رہا اور خاموش ہے.
کیا تمہیں نہیں پتا کہ بنی امیہ نے کس طرح سے دین کو تبدیل کر دیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اللہ کی جائیداد کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو عام مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ مولانا وہاں واضح کرنا شاید کہنے والے کہتے تو امام کی ذمہ داری تھی، امام نے اسی خود میں واضح کیا، یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب کبھی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ دین الہی کو مٹا رہا ہے، بندوں پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو غلام بنائے ہوئے ہے، اللہ کی دی ہوئی جاگیر کو اپنے باپ کی جاگیر بنائے ہوئے ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے بلند کرے، اور اگر نہیں کرتا تو اسے وہی بھیجا جائے گا جہاں وہ ظالم بادشاہ جائے گا۔ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي، یہ تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں جو فرزند زہرا ہوں، میں جو آغوش نبوت کا پلا ہوں، میں تو راکب دوش رسول ہوں۔ جب عام مسلمان چپ نہیں رہ سکتا تو فرزند فاطمہ کیسے چپ رہے گا؟ فرزند فاطمہ میدان میں آ جاتا ہے، اور ایسی بات ہے میدان میں آنے کے بعد قیمت تو چکانی ہی پڑتی ہے، قیمت تو چکانی ہی پڑتی ہے، اور حسین ہر قیمت کو ادا کرنے کو تیار۔ کیا چاہیے قیمت؟ بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر چاہیے؟ پیش کر دوں گا، پیش کر دوں گا۔ بوڑھا مجاہد مسلم ابن اوفجا چاہیے؟ زہیر کا سینہ چاہیے؟ میری بہن زینب کے لاڈلے چاہیے؟ بھیا حسن کی نشانی قاسم، اسے بھی پیش کر دوں گا۔ اور تو اور، ارے برابر کے بھائی عباس کے شانے، اگر اس سے بھی کام نہ چلے گا تو وہ جوان جو شبیہ پیغمبر ہے، کہ جب کبھی مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا اپنے جوان کی طرف دیکھ لیتا تھا، ارے اس جوان کو بھی خوشی خوشی پیش کر دوں گا۔ علی اکبر کے سینے ہو کسینہ ہوگا ظالم کی برچی، یہی نہیں ایک ایسی قربانی دوں گا جسے سن کر کے انسانیت تھرا اٹھے گی، انسانیت تھرا۔ ارے بے شیر کا جلا تیرے سے شوبھا، اے عزیزو یہ عظیم قربانی حسین کی ایسی تھی، حسین کی عظیم قربانی ایسی تھی۔ صبح سے اب تک جتنی قربانیاں حسین نے پیش کی تھی، ہر ایک کا جنازہ حسین خیمے میں لے جاتے تھے، اون محمد کا جنازہ لے گئے حسین خیمے میں، کوئی تردد نہیں ہے، قاسم کا جنازہ لے گئے، کوئی پسو پیش نہیں ہے، ارے عباس نے منع کر دیا مگر علم تو لے کر کے گئے، علی اکبر کا جنازہ زخمی ٹکڑے ٹکڑے خود نہ اٹھ سکا، بنی ہاشم کے بچوں کی مدد لی مگر خیمے میں لے گئے، کوئی تردد حسین کو نہ تھا۔ لیکن جانے یہ کیسی قربانی تھی کہ جب علی اصغر کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر ہے، حسین چاہتے ہیں خیمے میں لے جائے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے، زبان پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین پسو پیش میں ہے، کیسے خیمے میں لے جائیں؟ اے مولا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے جو حسین جوان کا جنازہ لے کر کے گیا، اتنا تردد کاہے کے لیے؟ عجب نہیں کہ مولا جواب دے کہ نادان، جب اونو محمد میدان میں آئے تھے زینب کو جنازے کے واپس آنے ہی کی امید تھی، ام فروہ کو قاسم کا جنازہ آنے ہی کی توقع تھی، ارے بیویوں کو اکبر کے جنازے کی توقع، لیکن جب میں اصغر کو رباب سے لے کر کے آیا تھا، ارے میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، ماں کو یہ امید نہ تھی۔ اے عزیزو، جب حسین اس جنازے کو لے کر کے خیمے میں چلیں گے، رباب اس امید میں ہے، ارے میرا لال سیراب ہونے گیا ہے، ماں جب جنازہ دیکھے گی کیا گزرے گی؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ آنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی میں سعادت و خوشبخت بن سکیں، سعادت و خوشبختی کا جو اصول اسلام نے پیش کیا ہے اس پر عمل کر سکیں۔ بار اللہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے، ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کو دعوت عمل دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے توفیق کرامت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، حضرت کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه و انصاره۔ درخواست ہے دعائے شفا کے لیے جناب احمد عباس رضوی، سید حسن ظہیر رضوی، جن کا کراچی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور حالت نازک ہے۔ ہم آیہ شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آیات کے صدقے میں، ان آیات کی جو ہے وہ برکتوں سے انہیں شفا عنایت فرما۔ ایک مومنہ جو بیمار ہیں کینسر کے، جو ہے موری، جو ہے بہت ہی خطرناک اور موزی مرض میں مبتلا ہیں، پالنے والے سچے میں اہل بیت اطہار کے، انہیں بھی شفا کاملہ عنایت فرما۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحومین کے لیے، مرحومہ عصمت النساء بیگم، مرحومہ محمدی بیگم، مرحومہ عزیز النساء بیگم، مرحومہ خیر النساء بیگم، مرحومہ صغرا بیگم، مرحومہ زکیہ بیگم بنت سید مظفر حسین مرحوم کے لیے۔ اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نستعين واياك نستغفر۔